الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله مولانا العظيم بات یہ چل رہی ہے کہ حالات جو آتے ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں اور ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں بتلائی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، اور قرآن اور حدیث میں جو علاج بتلایا گیا اللہ تعالیٰ پورے یقین کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ पहला इलाज और पहली बात ये है कि जब ये बात हमको मालूम हो चुकी कि गुनाहों की वजह से ये बुरे हालात आते हैं, तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जितने गुनाह हमारे माशरे में, समाज में, सोसाइटी में हो, उन गुनाहों को दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। गुनाह दो तरीके के होते हैं, एक इन्फिरादी गुनाह है, पर्सनल गुनाह, और एक इज्तिमाई गुनाह है, सामूहिक तौर पर सब मिल करके करें। फिर गुनाह की दो किस्म हैं, बाज़ गुनाह खुल्लम खुल्ले होते हैं और बाज़ गुनाह छुप करके होते हैं। फिर गुनाह की और दो सूरत है, एक गुनाह जो जाहिर में होते हैं और एक गुनाह जो अंदर अंदर होते हैं। ये छह तरह के गुनाह हो गए। पर्सनल गुनाह, इन्फिरादी गुनाह, जैसे मेरी नमाज छूट रही है तो अब मैं नमाज का पाबंद बन जाऊं, नऊज़ बिल्लाह मेरी शराब की, ड्रग्स की आदत है तो मैं शराब और ड्रग्स को छोड़ दूं, ये हो गया पर्सनल गुनाहों का इलाज कि अगर मेरी जात से अल्लाह की कोई नाफरमानी हो रही है तो मैं उन गुनाहों को छोड़ दूं। दूसरी सूरत है, बाज गुनाह सामूहिक तौर पर होते हैं, इज्तिमाई तौर पर होते हैं, सब लोग मिल करके वो गुनाह करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी मुसलमान के यहां शादी हो रही है, उस शादी के अंदर गाना बजाना, म्यूजिक, फोटोग्राफी, वीडियो शूटिंग हो रही है और उसमें सब तमाम के तमाम लोग शरीक भी हो रहे हैं, शामिल भी हो रहे हैं, ये हो गया सामूहिक गुनाह, इज्तिमाई तौर पर होने वाला गुनाह जिसमें सब लोग शरीक है। जो गुनाह हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ऐसे हो कि सब लोग उस गुनाह को करते हो, तो ऐसे गुनाह को भी निकालना जरूरी है कि ऐसे सामूहिक गुनाहों को, इज्तिमाई गुनाहों को खत्म कर दें। कि भाई शादी होगी लेकिन उसके अंदर ऐसी खुल्लम खुल्ली वीडियो शूटिंग नहीं होगी, फिल्म नहीं होगी, म्यूजिक नहीं होगा, गाना नहीं होगा, मर्द औरत का मिक्सिंग होना नहीं होगा, ये सामूहिक गुनाह को हम लोग निकाल देवे। तीसरी सूरत है, बास गुनाह छुप छुप करके होते हैं, तो जो गुनाह छुप छुप के होते हैं उसके मुताल्लिक भी ये ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया के एतबार से हम छुप के करते हैं लेकिन अल्लाह के सामने कोई चीज छुपने वाली नहीं है। वो अल्लाह तो कैसे अल्लाह हैं, يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہماری نظر یہ آنکھ دیکھ لے وے کسی چیز کو، میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اپنے استاد کے ساتھ بیٹھا ہوں، اپنے پیر کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور ان کے پڑوس میں بیٹھ کر کے میں کوئی گناہ کی چیز پر ایک نظر ڈال دوں، تو یہ پوسیبل ہے کہ میرے باپ کو پتہ نہ چلے، میرے استاد کو، میرے پیر کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ کو یقیناً پتہ چل جاتا ہے. تو جو گناہ ہم چھپ چھپ کے کرتے ہیں وہ ہمارے اعتبار سے چھپ کر کے ہیں، لیکن اللہ کے اعتبار سے وہ گناہ چھپا ہوا نہیں ہے. ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. ہماری آگے کی چیز، پیچھے کی چیز سب اللہ تعالی کو معلوم ہے، اللہ جانتے ہیں اس کو. تو جو گناہ چھپ چھپ کے ہوتے ہیں ان گناہ کو بھی چھوڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے. اور بعض گناہ ہم لوگ اوپن کرتے ہیں، چوتھی قسم، کھل کر کے کرتے ہیں. آج کتنے گناہ ہیں جو ہمارے یہاں اوپن ہوتے ہیں، کھلم کھلا ہوتے ہیں، لیکن بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ کھلم کھلا گناہ ہو رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، اور کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے. کوئی بھی اللہ کا بندہ ایک لفظ نہیں بولتا، روکتا نہیں، ٹوکتا نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، جب گناہ کھلم کھلے ہونے لگے اور لوگ چپ ہو جاوے، کوئی اس کو روکتا نہیں، حالانکہ روک سکتے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب آ کر کے اس قوم کو پکڑ لیتا ہے. خدا کے عذاب سے پھر کوئی چیز اس کو بچا سکتی نہیں ہے. تو کم سے کم ہم اپنی زبان سے کہہ تو دیوے، پیار سے کہہ دیوے، بھائی یہ تو گناہ کرتا ہے، اللہ واسطے ڈر، گناہ کو چھوڑ دے، اتنا تو ہم کہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں حکمت ہے، مصلحت ہے، بولیں گے تو یہ ہوگا. نہیں، یہ حکمت نہیں ہے، یہ مصلحت نہیں ہے. گناہ کو ہم دیکھے اوپن ہو رہے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، پھر بھی نہ روکے تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے. قرآن میں ہے نا، کچھ لوگ ہمارے ہی جیسے حکمت والے تھے، انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. کچھ لوگ کھلم کھلی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے کچھ بندے ان کو روکنے گئے، سمجھانے گئے، تو دوسرے لوگ ہمارے جیسے حکمت والے، مصلحت والے، بھائی چپ رہو فتنہ ہوگا، ایسے لوگ ان کو روکنے گئے. کیوں سمجھاتے ہو؟ کیوں نصیحت کرتے ہو؟ ان گناہ کرنے والوں کو تو اللہ ہلاک کریں گے، عذاب دیں گے، تم کیوں روکنے جاتے ہو؟ دیکھو تین پارٹی ہے، ایک پارٹی گناہ کرنے والی، دوسری پارٹی روکنے والی، اور تیسری پارٹی ان روکنے والوں کو منع کرنے والی کہ کیوں تم روکنے جاتے ہو. عجیب واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. तो वो बेचारे नहीं अनिल मुनकर करने वाले रोकने वाले क्या जवाब देते हैं, कालू माजिरतन इला रब्बिकुम, का हम इसलिए रोकते हैं ताकि कल अल्लाह को इतना तो कह सके कि अल्लाह हमने गुनाह से रोकने का फर्ज अदा कर दिया था। अल्लाह अगर सवाल कर ले गए कि मेरा हुक्म खुल्लम खुल्ला लोग तोड़ रहे थे, लोग खुल्लम खुल्ली मेरी नाफरमानी कर रहे थे, फिर तुम क्यों चुप बैठे थे, अगर कयामत के दिन अल्लाह सवाल कर ले गए तो का कम से कम हम अल्लाह को कह तो सके कि अल्लाह हमने रोकने का फर्ज अदा कर दिया था। वो नहीं रुके उनकी बात है, हम तो फर्ज अदा कर रहे थे। तो कम से कम ये होना चाहिए कि गुनाह जो ओपन होवे खुल्लम खुल्ला होवे उसको हम रोकने का फर्ज अदा करें। हदीस पाक मशहूर है, बुखारी शरीफ में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कमन रआ मिनकुम अमरम मुनकरन फलयुगैरहु बियदी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई गुनाह का काम देखो तो उसको अपने हाथ से बदल डालो। एक आदमी बैठ करके फिल्म देख रहा है, अब हम बदल सकते हैं, भाई फिल्म बंद कर कुरान पढ़। एक आदमी गाना गा रहा है, हम उसको रोक सकते हैं हाथ से, भाई ये बंद कर सुभान अल्लाह पढ़, रोक सकते हैं हम। तो हदीस में हमको हुक्म दिया कि बुराई देखो अपने हाथ से उसको बदल डालो। दूसरी चीज फरमाई, वइल्लम यस्ततिअ फबिलिसानी, हाथ से बदल नहीं सकते तो कम से कम जबान से तो बोलो। कह रहे भाई तू क्यों ये गुनाह कर रहा है, जा मस्जिद में जाके बैठ अल्लाह अल्लाह कर, यहां क्यों बैठा है, जुबान से तो बदल सकते हैं रोक सकते हैं। तीसरी चीज फरमाई हदीस में, वइल्लम यस्ततीफ बिकल्बी वजालिक अदाफुल ईमान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीसरा दर्जा ये है कि जुबान से भी बदल नहीं सको तो दिल के अंदर तो तुम्हारा कुछ ख्याल आना चाहिए, दिल में तो ये आना चाहिए कि आदमी कितना गलत काम कर रहा है, कितना बुरा काम कर रहा है, कम से कम दिल में तो ये ख्याल आवे। लेकिन आज अफसोस है हम बुराई को देखते हैं, हमारे दिल के अंदर बुराई के लिए अच्छा जज्बा आता है। देखो ना ये लक्की आदमी है, कितना उसको मजा आ रहा है, हालांकि वो गुनाह में है, गलत काम कर रहा है, लेकिन उस गलत काम करने वाले को हम ये समझते हैं कि बहुत अच्छा है, कितने मजे के अंदर है, कितनी राहत में है। अगर दिल के अंदर भी बुरा ख्याल नहीं आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब तो पता नहीं उसका ईमान कहाँ है। ये तो आखिरी दर्जा था, वजालिक अदअफुल ईमान, दिल में बुरा ख्याल आवे ये ईमान का कमजोर दर्जा, और दिल में भी बुरा ख्याल नहीं आवे तब तो कमजोर ईमान भी नहीं रहा। फिर एक पांचवा गुना है जाहिरी गुना। जाहिरी गुना यानी जो ऊपर से हमको गुनाह दिखते हैं कि ये गुनाह है, जैसे कोई आदमी चोरी करे, कोई आदमी दाढ़ी मुंडवाए, कोई आदमी दाढ़ी कतरवाए, कोई आदमी तखनों के नीचे पैंट पहने, ये जाहिर में दिखने वाले गुनाह हैं। और एक गुनाह है अंदर छुपे हुए, वो कौन से गुनाह है, जैसे दिल में हसद आती है, ये अंदर छुपा हुआ गुनाह है। دل کے اندر دوسروں کے لیے ہم غلط غلط خیال کرتے ہیں کہ فلانا وہ تو ایسا, فلانا وہ تو ایسا. بعض لوگوں نے دھندا ہی بنا لیا ہے, جس کو بھی دیکھو اس کے لیے دل میں غلط غلط خیال کرنا, جس کو بدگمانی کہا جاتا ہے, یہ اندر کا گناہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, آپ کو یوں نہیں لگتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر رہا ہے, لیکن اندر اندر وہ گناہ کا میٹر چلا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کے لیے بدگمانی کرتا ہے, لوگوں کے لیے حسد کرتا ہے, لوگوں کے لیے دل کے اندر جلن ہے اس کی. یہ باہر سے بیٹھا ہے, اندر سے گناہ کما رہا ہے. اب اس کے لیے قرآن میں اللہ نے ہم کو حکم دیا, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا, باہر کے گناہ بھی چھوڑ دو, اندر کے گناہ بھی چھوڑ دو, دونوں گناہ نہیں چاہیے, دونوں طرح کے گناہ چھوڑ دو. تو ایسے حالات کے لیے پہلا علاج یہ ہے کہ یہ چھ طرح کے گناہ آپ کو بتائے گئے, تمام کی قسم کے گناہ کو چھوڑ دو, یہ حالات کو بدلنے کا پہلا علاج ہے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے اللہ کے سامنے دعا میں کہا, کسی بندے نے, اے اللہ میرے برے حالات, میرے برے حالات. تو وہاں سے جواب ملا, اے میرے بندے تیرے برے اعمال, تیرے برے اعمال. تو کیا برے حالات کی فریاد کرتا ہے؟ تو تیرے برے اعمال کو چھوڑ دے, میں تیرے حالات کو بدل دوں گا, اچھے کر دوں گا. یہ علاج ہے پہلے نمبر پر, گناہوں کو نکال دینا, چھوڑ دینا. دوسری ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, یہ ظلم ایک لفظ ہم بولتے ہیں, لیکن اس ظلم کا میننگ ہم نے بہت شارٹ سمجھ رکھا ہے, بہت شارٹ. حالانکہ اس کا میننگ بہت جو ہے وسیع ہے, بہت بڑا ہے اس کا میننگ. ہم ظلم کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ کہ ہم نے کسی کو پکڑا اور دو چار تماچے بے قصور کو مار دیے تو کا ظلم کیا. ظلم کا میننگ اتنا چھوٹا نہیں, ظلم تو بہت بڑی چیز ہے. اگر ہم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا, یہ ظلم ہے. بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کیا, یہ ظلم ہے. اڑوسی پڑوسی محلے والوں کا حق ادا نہیں کیا, ان کو ستایا تکلیف پہنچائی, یہ ظلم ہے. اپنے نوکر ہے, اپنے یہاں کام کرنے والے ہیں, ان کا حق ادا نہیں کیا, یہ ظلم ہے. کوئی کسٹمر کوئی گراہک میری دکان پر آیا, میں غلط پیسے اس کے پاس نکلوا لوں, گھٹیا اور بالکل خراب چیز دے کے زیادہ پیسے لوٹ لوں, یہ ظلم ہے. میں نے بھائی کو ابا کے مرنے کے بعد میراث میں وارثائی میں حق نہیں دیا, یہ بھائی پر ظلم ہے. ابا کے مرنے کے بعد میں نے بہن کو اس کا حق نہیں دیا, یہ بہن کے اوپر ظلم ہے. میں نے میری ماں کو حق نہیں دیا, کہ ماں تو میرے ساتھ رہتی ہے, باپ میں سے ماں کو حصہ نہیں دیا, یہ ماں کے اوپر ظلم ہے. ظلم بہت وسیع چیز ہے, ہم نے ظلم کو بہت چھوٹا سمجھا, ظلم بہت بڑی چیز ہے. یاد رکھو, کسی طرح کا بھی ظلم اگر زندگی میں ہو تو جب تک ظلم کو ختم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ عذاب کو ختم نہیں کریں گے. ظلم کو نکالنا بہت ضروری ہے. کہتے ہیں کہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ عذاب جلدی نہیں دیتے, ڈھیل دیتے ہیں, اللہ چھوڑ کے رکھتے ہیں کہ میرا بندہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسو سدھر جائے گا, توبہ کرے گا, معافی مانگے گا. لیکن دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالی مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اس کا عذاب دیتے ہیں, دو گناہ. اور جلدی جلدی عذاب بھی آتا ہے. ایک ماں باپ کی نافرمانی, ماں کی نافرمانی یا باپ کی نافرمانی, یہ ایسا گناہ ہے کہ آخرت سے پہلے اس کا عذاب دنیا ہی میں چالو ہو جاتا ہے. اور دوسرا ہے ظلم. ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ کا عذاب بہت جلدی آتا ہے اور موت سے پہلے دنیا ہی میں چالو ہو جاتا ہے. بڑے بڑے ظالموں کو زندگی کے آخری دنوں کے اندر لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر رحم کھانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. ایسے ظالموں کے حالات ہوتے ہیں. اور ایک بات اور دھیان میں رکھو کہ ظلم مسلمان پہ کرو کہ غیر مسلم پر کرو, کسی پر بھی کرو, ظلم کے اوپر اللہ کا عذاب آ کے رہتا ہے, کسی پر بھی کرو. میرے حضرت اس پر ایک عجیب قصہ ہسٹری کا سناتے تھے, اور تاریخ الکامل میں علامہ ابن عسیر نے یہ واقعہ بہت تفصیل سے لکھا ہے. میں اس کو شارٹ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ بغداد عراق کا کیپٹل, اس نے عجیب عجیب حالات دیکھے ہیں. کوئی زمانہ تھا کہ اسلامی حکومت تھی وہاں پر, صدیوں پہلے خلافت کا زمانہ چلتا تھا, مسلمانوں کی حکومت تھی, بڑے بڑے علماء, محدثین, اولیاء اللہ, کتب ابدال بغداد میں ہوتے تھے, بڑے بڑے مدرسے تھے, بڑی بڑی خانقاہیں تھی. عجیب زمانہ تھا بغداد کا. اس زمانے کے اندر مسلمانوں نے اپنی حکومت کے زمانے میں, چونکہ مسلمان بادشاہ لوگ تھے, غیر مسلموں کے اوپر, کچھ آگ پرست لوگوں کے اوپر, پارسی قسم کے لوگ غیر مسلم, ان کے اوپر مسلمانوں نے ظلم کرنا شروع کیا. یہ ایک قوم تھی غیر مسلموں کی جن کا نام تھا تاتاری قوم. اس قوم کے اوپر مسلمانوں نے ظلم شروع کیا. اب وہ قوم کے لوگ بیچارے پریشان کیا کرے. انہوں نے ایک جگہ کے اوپر میٹنگ کی کہ یہ مسلمان حکومت پر ہے, ان کے ہاتھ میں ملک ہے, یہ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں, ہمارا حق ادا نہیں کرتے, ہم کیا کریں, کس کو فریاد کریں, چونکہ حکومت ان کی ہے. تو ایک تاتاری بڈھا کافر مجلس میں کھڑا ہوا, اور کھڑے ہو کر اس نے یہ کہا کہ میں نے ان مسلمانوں سے سنا ہے کہ ان مسلمانوں کا اللہ بڑا انصاف والا ہے. اس اللہ کے یہاں انصاف ہے. ہم تو اللہ کو مانتے نہیں ہیں, لیکن یہ مسلمان جس اللہ کو مانتے ہیں, میں نے مسلمانوں سے سنا ہے کہ اس کے یہاں انصاف ہے. تو کہا چلو ہم سب مل کر کے مسلمانوں کے اللہ کی عدالت میں انصاف لینے جائیں گے. تو کہا کہ کہاں ہے اللہ کی عدالت. تو اس نے سب لوگوں کو جمع کیا غیر مسلموں کو, اور بغداد شہر کے باہر نکلے, ایک پہاڑ کے اوپر جمع ہوئے, اور وہ بڈھا سب سے آگے آگے, اور اس بڈھے نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے, اور سب غیر مسلم وہاں پر تھے, اور کہا ان لوگوں نے, اے مسلمانوں کے اللہ, اے مسلمانوں کے خدا, ہم نے سنا ہے کہ تیرے یہاں انصاف ہے, اور یہ تیرے ماننے والے مسلمان ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں, کیا یہ تیری انصاف کی عدالت ہے کہ تیرے لاڈلے, تجھ پر ایمان لانے والے ہم پر ظلم کرے اور تو دیکھ رہا ہے. یہ ان کافروں نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے کہا. تو لکھا ہے کہ غیب سے آواز آئی کہ تم حملہ کرو، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے. یہ غیر مسلموں کے لیے آواز آئی، تم حملہ کرو، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے. چنانچہ وہ جتنے کافر تھے تاتاری، وہ پہاڑ سے اتر کر کے آئے. اب اللہ نے حالات بدل لیے، پورے بغداد کے 20 لاکھ مسلمان بغداد میں رہتے تھے، لیکن ظلم کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا، بزدلی پیدا ہو گئی، ہمتیں ختم ہو گئی. گناہ اور ظلم کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں کے اندر سے ہمت نکال دی، سب بزدل بن گئے. اور وہ تھوڑے سے تاتاری کافروں نے بغداد کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا، اور ایسا زبردست حملہ ہوا، ایسا خطرناک اٹیک ہوا کہ 20 لاکھ میں سے 14 لاکھ مسلمانوں کو ان تھوڑے سے کافروں نے قتل کر ڈالا. تھوڑے سے کافر تھے لیکن 14 لاکھ مسلمانوں کو ان کافروں نے قتل کر دیا. کبوز دلی کی حالت یہ ہوتی تھی کہ 150 مسلمان سپاہی ہتھیار لے کر کے کہیں جا رہے ہیں، ایک تاتاری کافر آ کے کہتا ہے تم کہاں بھاگ رہے ہو، یہیں پر ٹھہرو، میرے پاس چھرا نہیں ہے، میں جاتا ہوں چھرا لے کے آتا ہوں، کہیں مت جانا. او ہو، اللہ کا عذاب تھا، ایسی بزدلی تھی کہ 150 مسلمان سپاہی وہاں کھڑے رہ گئے، اور وہ ایک تاتاری کافر گھر گیا، چھرا لے کے آیا، اور ان 150 مسلمان سپاہیوں کو کہتا ہے سو جاؤ زمین کے اوپر. وہ سب کے سب سو گئے، اور اس نے 150 کے 150 کی گردن کے اوپر چھرا چلایا. یہ کیا چیز تھی؟ ظلم کیا. تو اس ظلم کا ریئیکشن اللہ نے یہ دکھلایا کہ کافروں کو ہمت دی اور حکومت والے مسلمانوں کو اللہ نے بزدل بنا دیا. لکھا ہے ہسٹری میں کہ 50 مسلمان ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، ایک تاتاری کافر عورت آئی اور ان تمام کے تمام مسلمانوں کو ایک عورت قتل کرتی ہے. کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ ایک عورت کا مقابلہ کرے. یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا. کہتے ہیں کہ ایک مہینے تک بغداد کے اندر جو دجلہ ندی بہتی ہے، اس ندی کا پانی ایک مہینے تک کالا کالا بہتا رہا. اس لیے کہ بڑی بڑی لائبریریاں تھی، ان تاتاریوں نے حدیث کی تفسیر کی کتابیں جو ہاتھ سے لکھی جاتی تھی اس کو اٹھا اٹھا کر کے پانی میں ڈالا، اور وہ روشنائی انک پانی میں بہنے لگی، جس کی وجہ سے مہینے سے زیادہ تک پانی پورا کالا کالا بہتا رہا. اور دجلہ ندی کے اوپر مسلمانوں کی لاش کی وجہ سے پل بن گیا. ایسے حالات بغداد میں آئے. ایک زمانہ گزر گیا کہ ابن الاثیر جب اس کے واقعات لکھتے ہیں تو ایک بات لکھتے ہیں، یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش کہ میری ماں مجھے پیدا نہیں کرتی تو مسلمانوں کے یہ حالات مجھے دیکھنے نہیں پڑتے اور مجھے لکھنے نہیں پڑتے اپنی کتاب کے اندر. جب 14 لاکھ مسلمانوں کا قتل ہو چکا اور پورے بغداد میں سناٹا مچ گیا، یہ کافر لوگ ایک دن جمع ہوئے اور جمع ہو کر کے آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم تو تھوڑے تھے، ہم تو غلام تھے، ہمارے پاس تو حکومت بھی نہیں تھی، یہ مسلمان تو حکومت پر تھے، پھر کیوں ایسا ہوا کہ ہم نے 14 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا، بغداد کے اوپر ہماری حکومت آ گئی, یہ کیسے ہوا؟ تو ان میں کا ایک آدمی پھر ان کو کہتا ہے کہ بھائی ہم نے مسلمانوں کے اللہ ہی سے تو مدد مانگی تھی اور اس اللہ نے ہماری مدد کی, ہم تو اس ایک اللہ کو مانتے بھی نہیں لیکن پھر بھی اس ایک اللہ نے ہماری مدد کی اور مسلمانوں کے خلاف میں ہماری مدد کی. تو کہا اب کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا جس اللہ نے ہم ایمان نہیں لائے پھر بھی ہماری مدد کی تو چلو آؤ ہم سب مل کر کے اس ایک اللہ پر ایمان لے آتے ہیں. چنانچہ وہ تاتاری قوم کے سب کافر لوگ اسی وقت کلمہ پڑھتے ہیں, ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہ پوری قوم مسلمان ہو گئی. علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر کے اندر اس کا نقشہ کھینچا, ہے ایاں یوں رشے تاتار کے فتنے سے, مل گئے پاسباں کعبے کو سنم خانے سے. کہ کہاں مندر کے پجاری لوگ, کہاں بت خانے کے لوگ, اور وہ اب کعبہ کی حفاظت کرنے والے بن گئے. ہے ایاں یوں رشے تاتار کے افسانے سے, مل گئے پاسباں کعبے کو سنم خانے سے. کیسے اللہ نے حالات بدلے. اور 16 یا 17 جنریشن تک بغداد اور عراق کے اوپر وہ تاتاری نو مسلموں کی حکومت رہی اور وہ لوگ حکومت کرتے رہے. اس لیے میرے دینی بھائیوں, اگر ہمارے اندر ظلم ہے, کسی کے لیے بھی ظلم ہے, تو ظلم کو اللہ تعالی برداشت کرتے نہیں ہے, چاہے غیر مسلموں کے اوپر ہم ظلم کریں. اس لیے کسی طرح کا بھی ظلم ہو رہا ہے تو اس کو نکالو اپنی زندگی سے, انشاءاللہ اللہ تعالی حالات کو اچھا کریں گے. اور ایک تیسرا علاج ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ پڑھ کر کے اللہ تعالی سے دعا مانگے. قرآن میں یہ علاج اللہ نے بتلایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو, نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو. جب بھی ایسے حالات آئے کا نماز پڑھو. اب دو طرح کی نماز ہم کو پڑھنی ہے, یہ تو 5 وقت کی فرض ہیں, سنت ہے, نفل ہے, وتر ہے. اس کے علاوہ اسپیشل اللہ کی مدد مانگنے کے لیے دو طرح کی نماز پڑھنی ہے. ایک نماز کا نام ہے صلاۃ التوبہ, دوسری نماز کا نام ہے صلاۃ الحاجہ. یہ دو طرح کی نماز. صلاۃ التوبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھے, بار بار 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ کو یہ کہے, اے اللہ میں اس لیے یہ 2 رکعت پڑھ رہا ہوں تاکہ اپنے گناہوں پر تجھ سے معافی مانگوں. معافی مانگنے کے لیے, توبہ کرنے کے لیے میں نے یہ 2 رکعت نماز پڑھی ہے. اے اللہ تو اس نماز کی برکت سے میری توبہ کو قبول کر لے. تو ایک ہے صلاۃ التوبہ, اپنے گناہ پر معافی اور توبہ کی نماز, اور دوسری نماز پڑھنی ہے صلاۃ الحاجہ. حاجت کا مطلب اپنی ضرورت پوری کروانے کی نماز, کہ ہم اللہ سے اپنی ضرورت پوری کروائے. اے اللہ تو دیکھ رہا ہے کیسے حالات کھڑے ہوئے ہیں, اے اللہ تیری مدد کی ہم کو ضرورت ہے, تو تیری مدد سے ان برے حالات کو ختم کر دے. اس کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں. تو صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت, یہ پڑھ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنی ہے, یہ اس کا تیسرا علاج ہے. اور چوتھا علاج ایسے حالات میں, حدیث پاک میں جو دعائیں آئی ہے ان دعاؤں کو پڑھنے کا ہم لوگ خصوصی اہتمام کریں. پہلے سفروں میں میں نے بہت ساری کام کی دعائیں آپ کو بتلائی تھی, اس کی کتاب بھی آپ کو گجراتی انگریزی میں دی گئی تھی. ان دعاؤں کو پڑھنے کی عادت ڈالو, ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالی ہم لوگوں کو برے حالات سے بچائیں گے. اور ایک خاص دعا بتلا دیتا ہوں ایسے حالات کے موقع کے اوپر. ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یہ دعا اتنی پاور فل دعا ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. دعا کا میننگ کیا ہے؟ اے اللہ ہم ان دشمنوں کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے, اے اللہ تو ان دشمنوں کا مقابلہ کر لے. اللہم انا نجعلوکا فی نحورہم, ہم تجھے آگے کرتے ہیں تو ان دشمنوں کا مقابلہ کر لے, فساد کرنے والوں کا, فتنہ کرنے والوں کا, لوٹ مار کرنے والوں کا, اے اللہ تو مقابلہ کر لے. ونعوذ بکا من شرورہم, وہ لوگ جو شر کھڑا کرتے, مصیبت کھڑی کرتے, اے اللہ تو اس سے ہماری حفاظت فرما, ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں. یہ دعا حدیث میں آئی, بہت طاقت والی دعا ہے. چنانچہ 1947 میں جب ہندوستان کا پارٹیشن ہو رہا تھا اور دلی کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا, آگ کا ماحول تھا, تو نظام الدین کے اوپر ایک میاں جی تھے. اب تو کوئی میاں جی باقی نہیں رہے, سب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے. ایک میاں جی تھے میوات کے, وہ نظام الدین پر آنے والی جماعتوں کے لیے سبزی لینے, بازار لینے کے لیے جایا کرتے تھے. روزانہ جاوے اور سبزی اور اناج, چاول, آٹا وغیرہ لے کے آ جاوے. لوگ ان کو کہے کہ میاں جی آپ جاتے ہیں اور وہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے, آپ اپنی جان پر رحم کرو. تو میاں جی کہتے کہ میرے پاس ایک حفاظت کی چیز ہے, میں وہ پڑھتے پڑھتے جاتا ہوں, پڑھتے پڑھتے آتا ہوں, اللہ کے فضل سے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ میاں جی جلدی بتلاؤ وہ کیا چیز آپ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں. کہ وہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے, یہ وہ وظیفہ اور دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلایا ہے. کہ یہ دعا اللہم انا نجعلوک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, کہ یہ دعا پڑھتے پڑھتے جاتا ہوں بازار میں, پڑھتے پڑھتے واپس آتا ہوں, الحمدللہ میرا کوئی کچھ نقصان کرتا نہیں. بڑی طاقت والی دعا ہے. ایک اور دعا حدیث میں آئی ہے ایسے موقع کے لیے جب غزوہ احزاب ہو رہا تھا. صحابہ عجیب حالات میں تھے, عجیب حالات صحابہ کے اوپر تھے کہ ایک طرف پورے عربستان کے لوگ مدینہ پر حملہ کر رہے ہیں, دوسری طرف سخت ٹھنڈی ہے, تیسری طرف قحط سالی ہے, دکاڑ ہے, بھوک اور پیاس ہے. صحابہ کی عجیب حالت تھی, دشمن ہے, ٹھنڈی ہے اور بھوک اور دکاڑ کا ماحول ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا, حضور اتنا بڑا لشکر ہمارے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے, کیا ایسے حالات میں کوئی دعا ہے ہماری حفاظت کے لیے؟ حضور نے فرمایا ضرور, ایسے حالات میں بھی ایک دعا ہے, تم پڑھو اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. وہ دعا حضور نے غزوہ احزاب میں صحابہ کو سکھلائی. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ ہماری جتنی کمزوری ہے, جتنے ہمارے ویک پوائنٹس ہیں, جتنی ہماری کمزوریاں ہیں, اے اللہ تو اس پر پردہ ڈال دے. اور اے اللہ یہ جو ڈر اور خوف کا ماحول ہے اس میں تو امن اور اطمینان پیدا فرما دے. حضور نے فرمایا صحابہ کو کہ یہ دعا پڑھو, اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ये दुआ उस मौके पर हुजूर ने सहाबा को सिखलाई थी। तो ये कुछ बड़े बड़े इलाज मैंने आपको बतलाए हैं। अल्लाह ताला कुरान हदीस में आए हुए इन इलाजों पर अमल की हमें तौफीक अता फरमाए। आज मस्तूरात के बयान के अंदर भी और भी बहुत सारे इलाज मैंने बतलाए थे, वो आप सीडी के अंदर सुन ले, अपनी मस्तूरात से पूछ ले, तो इससे भी इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। अल्लाह ताला शुरूर और फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم। اے اللہ حالات تیرے قبضے قدرت کے اندر ہے، تو جب چاہے تب امن و امان قائم کر سکتا ہے، تو جب چاہے تب فتنے فساد کو ختم کر سکتا ہے۔ اے مالک الملک، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے مالک، تو ہمارے ملک کے حالات کو امن و امان والا بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، جائیداد، پراپرٹی، کاروبار، بزنس، ہر چیز کی تو اپنے فضل سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اے اللہ امتحان کے قابل نہیں ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، تو اپنے کرم سے عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ سلامتی کا معاملہ فرما، اگر تو حفاظت کرے دنیا میں کوئی ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر تو نقصان پہنچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت ہماری حفاظت نہیں کر سکتی۔ اے حفاظت کرنے والے اللہ، اے حفاظت کرنے والے اللہ، تو نے تیرے لاڈلے نبی کی ایک مکڑی کے ذریعے سے حفاظت کی تھی، اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما لے، ہماری حفاظت فرما لے، ہماری تمام چیزوں کی حفاظت فرما لے، تا قیامت اس ملک میں ایمان، اسلام کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ترقی کے ساتھ باقی فرما دے۔ اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہماری ہر چیز کی حفاظت فرما لے، اور سب سے بڑی چیز ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جن بھائیوں کا جو نقصان ہوا، اے اللہ اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرما دے، اس کا نعم البدل عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت فرما لے۔ مولا تو دیکھ رہا ہے آج مشرق میں، مغرب میں، بلکہ مسلم کہلانے والے ملکوں میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، مسلمانوں کی جان کو اے اللہ ہلاک و برباد کیا جا رہا ہے، مسلمان اپنے ہی لوگوں کے ہاتھ سے مارا جا رہا ہے۔ اے مالک الملک، اے ہمارے اللہ، تو پورے عالم میں مسلمانوں کی جان کی حفاظت فرما، خون کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہر جگہ امن و امان کو قائم فرما دے۔ اے اللہ دشمنوں کی تمام سازشوں کو ناکام فرما دے، اور تمام کے تمام انسانوں اور جناتوں کو ہدایت سے مالا مال فرما دے۔ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے، دین کا بول بالا فرما دے، ہر کچے پکے مکان میں ایمان کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ تو جہنم کی آگ سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما، یہ جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا اشرا چل رہا ہے، تو تیرے بے شمار بندوں کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے گا، ہم سب کو بھی جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، تیرے کرم سے جنت الفردوس عطا فرما، جنت کا اولین داخلہ عطا فرما، عید کا چاند نکلنے سے پہلے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو جبرائیل امین کی بد دعا ہے، اے اللہ اس بد دعا سے ہماری حفاظت فرما لے، ہماری ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے بھائی بہن کی، ہمارے اساتذہ تلامذہ اور مشائخین کی، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.